الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء
سبحان
المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله
سبحان
داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين
سبحان الله
يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وقال النبي صلى الله عليه وسلم فزلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وجعلت لي الأرض مساجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی
سبحان اللہ
وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا میرے واجب احترام بزرگ اور ساتھیوں اور میری ماؤں اور بہنوں مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج سے 2 سال پہلے جو ادارہ قائم کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے یہ ادارہ تعلیم القرآن ایڈنبرا میں بہت ہی زیادہ ترقی کر رہا ہے، اور یہ محض اللہ کا فضل ہے اور مخیر حضرات کے تعاون کا نتیجہ ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں کافی تعداد میں بچے دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آج شام کو یہاں اسی جگہ پر لوگوں کے لیے جلسے کا پروگرام بنایا گیا ہے، اور اس وقت یہ خصوصی طور پر ماؤں اور بہنوں اور بچیوں کے لیے دینی نشست رکھی گئی ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور اسلام میں عورت کے مقام کا تذکرہ کیا جائے گا کہ اسلام نے ایک عورت کو کیا مقام عطا کیا،
ماشاءاللہ،
اور اسلام جو ہے وہ عورت کو کس شکل میں دیکھنا چاہتا ہے. جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ان کا کیا حکم ہے، ان کا کیا تقاضا ہے، اور ربیع الاول کے اس مقدس مہینے میں ہماری ماؤں اور بہنوں کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کر رہے ہیں. ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعہ بیان کرنا، ولادت کا ذکر کرنا، آپ کے میلاد کی محفل قائم کرنا، یہ باعث سعادت ہے،
ماشاءاللہ،
یہ باعث اجر و ثواب. لیکن صرف حضور کی ولادت پر خوشی کرنا ہی ثواب ہے، یا ہم اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق بنائے، یہ ثواب. میری ماؤں اور بہنوں، ہمیں اس بات پر بڑی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام جس پیغمبر کو دنیا کا ہادی قرار دیتا، جس رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کا رہبر قرار دیتا، ساری انسانیت کا کے لیے فلاح کا ضامن قرار دیتا، اس نے انسانوں کی زندگی کا کوئی مسئلہ ادھورا نہیں چھوڑا. اس کی تعلیمات میں ہر طبقے کو ہدایات ملی، اس کی تعلیمات میں ہر سوسائٹی کو ہدایات ملتی. اس نے دنیا کو یہ بھی بتایا کہ ایک عورت کیا کرے، ایک عورت کا کیا مقام ہے. اس نے دنیا کو یہ بتایا کہ بچے کی تربیت کیسے کی جاتی ہے. اس نے دنیا کو یہ بھی بتایا کہ بچیوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے. اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو یہ بھی بتایا کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی، آپ نے کاروبار کیسے کرنا، آپ نے دنیا کے اندر پیٹ کیسے پالنا، آپ نے اپنے مالک کو کیسے راضی کرنا، آپ نے اللہ کے کلام کو کس طرح سمجھنا، آپ نے دنیا میں رہ کر اس عارضی 60-70 سالہ زندگی میں کیا کیا کام کرنے. ہر کام ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دیا. لیکن آج ہم کتنے غفلت میں ہیں، آج ہم کتنے آسودگی میں ہیں اور کتنی لاپرواہی میں ہیں کہ کلمہ اس نبی علیہ السلام کا پڑھا، نام اس پیغمبر کا لیا اور نام کے ہم مسلمان ہوئے، لیکن ہماری زندگیوں میں اسلام کا نام ہی، ہم فرض نماز نہیں پڑھتے، ہم فرض روزے نہیں رکھتے، ہم فرض حج نہیں کرتے، ہم فرض زکات ادا نہیں کرتے، ہم دین کا کوئی کام نہیں کرتے. ہمارا مقصد صرف یہ رہ گیا کہ اگر ایک مکان ہے تو دوسرا مکان خریدا جائے، اگر دو ہیں تو تین لے لیے جائیں، اگر ایک گاڑی ہے تو دوسری گاڑی بنا لی جائے، اور اگر ایک ویئر ہاؤس ہے تو دو ویئر ہاؤس بنا لیے جائیں، بچوں کے لیے اعلیٰ لباس ہو، اپنے لیے اعلیٰ لباس ہو، زیورات ہو، بہت زیادہ آسائش کی چیزیں ہو، یہ ہم نے اس تھوڑی سی دنیا کی زندگی کے لیے یہ تیاری کر رکھی، لیکن جس قبر میں ہم نے جانا ہے، جو ہماری آخری منزل ہے، جس قبر کے جانے میں کوئی شک نہیں ہے اور جس قبر میں ہر چیز کا حساب و کتاب ہوگا، اس کے لیے ہم نے کچھ نہیں کمایا، اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، اس کے لیے ہم نے کوئی ارادہ نہیں کیا، کوئی توشہ نہیں بنایا۔ ایک آدمی ایڈنبرا سے گلاسگو جانا چاہتا ہے، اگر اس کی جیب میں ٹکٹ کے پیسے نہ ہو تو وہ کبھی نہیں نکلتا، اگر اس کی گاڑی میں اس کے لیے تیل کے پیسے نہ ہو تو وہ کبھی نہیں جاتا، اس لیے کہ اگر گاڑی میں تیل کے پیسے نہ ہو تو وہ کہتا ہے کہیں میں راستے میں نہ رہ جاؤں، اگر ٹکٹ کے پیسے ہوں تو وہ کہتا ہے مجھے کنڈکٹر گارڈ نیچے اتار دے گا۔ یعنی اس تھوڑے سے سفر کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ قبر کتنا لمبا سفر ہے اور قیامت کا دن کتنا لمبا سفر ہے، کہ اس کے لیے بھی ہم نے کبھی ٹکٹ کمایا ہے، اس کے لیے بھی کبھی ہم نے دنیا کے اس زندگی سے ہم نے تیاری کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ چند روزہ زندگی ہے جس کے لیے خواجہ عزیز الحسن مجذوب نے کہا، یہ دنیا سرائے دہر مسافر ہو بخدا، یہ کسی کا مکان نہیں، جو مقیم اس میں تھے کل یہاں، کہیں آج ان کا نشان نہیں، جو مقیم اس میں تھے کل یہاں، کہیں آج ان کا نشان نہیں، او غرور تھا نبوت تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، غرور تھا نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، پر آج میں تم سے کیا کہوں کہ لحد کبھی پتا نہیں، وہ لوگ جل کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، اور جھاڑ ہے ان کی قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں، کوئی نشان نہیں۔ قبرستان میں جا کر دیکھو، اس طرح سناٹا ہے کہ جیسے یہاں پر کوئی آدمی بستا ہی نہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ یہ قبروں والے لوگ ہماری جگہ پر دکانوں پر کھڑے تھے، مکانوں میں رہائش پذیر تھے، عیش و آرام میں مصروف تھے، لیکن آج اس جنگل میں وہ سوئے ہوئے ہیں جو شہر خاموش ہے، جہاں گیا ہوا انسان کبھی واپس نہیں آتا۔ میری ماؤں اور بہنوں، ہم نے اس طرف کوئی توجہ نہیں، ہم نے اس طرف کوئی غور نہیں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، حضور کا آنا باعث رحمت ہے، حضور کا آنا باعث برکت ہے، حضور کا آنا باعث سعادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں عورت کی حالت کیا تھی؟ عورت کو انتہائی ذلت و رسوائی کے ساتھ دیکھا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، اس وقت دنیا میں دو تہذیبیں تھیں، دو سوسائٹیاں تھیں، دو کلچر تھے، دو ثقافتیں تھیں، دو ماحول تھے۔ ایک قیصر و کسرا کا ماحول تھا، قیصر و کسرا کس کو کہتے ہیں؟ روم اور ایران کی حکومتوں کو، روم اور ایران کی حکومتیں تھیں، جس طرح آج امریکہ اور روس کی دو حکومتیں ہیں، اس طرح دنیا کی سب سے بڑی دو حکومتیں تھیں روم اور ایران کی۔ ایک یہ تہذیب تھی اور ایک تہذیب تھی مکے اور مدینے کی، عرب کی تہذیب۔ ان دونوں تہذیبوں میں عورت کا کیا مقام تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس عورت کو اس مقام سے کتنا اونچا کیا۔ آج ایک فیشن پرست عورت، آج ایک دنیا دار عورت، آج ایک جدید ترقیاتی اقدار میں قدم رکھنے والی عورت یہ تو کہہ دیتی ہے کہ اسلام مسلمانوں کو اور عورت کو کیا دیتا ہے۔ لیکن میری ماں اور بہنوں، اگر آپ کو معلوم ہو کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کتنے حقوق عطا فرمائے، تو آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گی کہ اسلام ہی دنیا کا وہ واحد نظام ہے کہ جس نے عورت کی عزت کا لحاظ رکھا، عورت کی عفت کا لحاظ رکھا، عورت کی عصمت کا لحاظ رکھا، عورت کے تقدس کا لحاظ رکھا، عورت کی حیا کا لحاظ رکھا، عورت کی شرافت کا لحاظ رکھا. اسلام نے عورت کو نہ کھلونا قرار دیا ہے، نہ عورت کو خواہشات نفسانی براری کے لیے عورت کو ایک آلہ قرار دیا ہے. اسلام نے عورت کو نہ تو ایک عام چیز قرار دی ہے، اسلام ہی دنیا کا وہ مذہب ہے کہ جس نے عورت کو بہت زیادہ عظمتوں اور عزتوں سے نوازا. آپ حیران ہوں گے کہ اسلام نے عورت کو ایسے ایسے حقوق دیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کبھی کسی کو نہیں ملے. حضور دنیا میں تشریف لائے، ہر سوسائٹی کے لیے حضور علیہ السلام رحمت بن کر آئے. قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیغمبر ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. میں نے اس بیان میں آپ کو صاحب نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ حضور علیہ السلام عورتوں کے لیے کیسے رحمت ہیں، حضور علیہ السلام بچوں کے لیے کیسے رحمت ہیں، حضور جوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، حیوانوں کے لیے کیسے رحمت ہے. رحمت کا مطلب ہوتا ہے راحت پہنچانا، رحمت کا مطلب ہوتا ہے امن عطا کرنا، رحمت کا مطلب ہے عافیت بخشنا، رحمت کا مطلب ہے کہ کسی کو کسی کا حق دلوانا، یہ رحمت کا معنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے بھی رحمت. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے قیصر و کسریٰ کی دو بڑی سلطنتیں تھیں. ان کے ہاں عورت کا مقام یہ تھا کہ قیصر و کسریٰ کی ملکتوں میں عورتیں بے پرد ہو کر بازاروں میں نکلتی تھیں، عورتیں بناؤ سنگار کر کے بازاروں میں آتی تھیں، اپنے حسن کا نظارہ بازاروں میں کرتی تھیں، اور لوگ اور انسان ان کو بری نظر سے تاکتے رہتے تھے. عورت ایک بری نظر کی نشانی بن کر رہ گئی تھی. یہ قیصر و کسریٰ کی سلطنتوں کا رواج تھا، اور اس کے علاوہ دوسری طرف عرب کا رواج تھا کہ عرب میں پہلی بات ہے کہ عورت اگر بیوہ ہو جاتی تو وہ ساری زندگی بیوگی میں گزار دیتی. جوانی میں لڑکی بیوہ ہو جاتی، اس کو حق نہیں تھا کہ وہ آگے شادی کر کے اپنا گھر بنا سکے اور اولاد پیدا کر سکے. میرے دوستو، اور عورت کی کوئی وراثت مقرر نہیں تھی، نہ قیصر و کسریٰ میں اور نہ عرب کے معاشرے میں. عورت کوئی کسی مال میں وارث نہیں بن سکتی. عورت کے مخصوص ایام میں عورت کو جنگلوں سے لوگ جا کر باندھ دیتے تھے، عورت گھر میں نہیں رہ سکتی تھی. عورت ایک کھلونے کی شکل اختیار کر گئی تھی، بلکہ عرب کے بعض علاقوں میں تو بچیوں کے پیدا ہونے پر لوگ جنگیں لڑتے تھے. بچی پیدا ہوتی تو وہ شرم کے مارے منہ نہیں دکھلا سکتا تھا. قرآن پاک نے اسی واقعے کو نقل کیا ہے. قرآن پاک کہتا ہے وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى، جس وقت تم کو کہا جاتا کہ تمہارے گھر میں لڑکی پیدا ہوگی تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے. عرب میں حضور سے آنے سے پہلے بچیوں کے پیدا ہونے پر لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جاتے، اور لڑکی جب پیدا ہوتی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. حضور علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کی یہ عرب کی حالت. قیصر و کسریٰ میں عورت کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا، اور عرب میں عورت بچی پیدا ہوتی تو اس کو بری نگاہ دیکھتے اور بچی کو زندہ دفن کر دیا جاتا. یہ دو معاشرے تھے دنیا میں کہ عورت کوئی مقام نہ دنیا میں رکھتی تھی. عین ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، حضور عورت کے لیے رحمت کا پیغام لے کر آئے، عورت کا اونچا مقام کرنے کے لیے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف قیصر و کسریٰ کی مملکت کی بے حیائی کو روکنے کے لیے حضور نے فرمایا کہ جو مرد، جو انسان کسی لڑکی کو بری نظر سے دیکھے گا قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیس پگھلا کر ڈالا جائے. تو آپ دیکھیے ایک عورت کے لیے آپ کے رسول نے اور ہمارے پیغمبر نے کس طرح رحمت کا پیغام دیا. حضور علیہ السلام نے عورت کی حیا کا اور عورت کی شرافت کا لوہا بنوایا. حضور علیہ السلام نے دنیا کو بتایا کہ عورت اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کو بری نظر سے دیکھا جائے، بلکہ عورت کی حیثیتیں اللہ کے نبی نے تعین فرمائی. ایک طرف قیصر و کسریٰ عورت کو بری نظر نگاہ سے دیکھنے کا رواج تھا،
دوسری طرف عرب میں بچیوں کے زندہ دفن کرنے کا رواج تھا. حضور علیہ السلام نے عرب والوں کو کہا کہ وہ لوگوں آج کے بعد اگر کسی کے گھر میں دو بچیاں پیدا ہوں اور ان کی تربیت کر کے اچھی طرح ان کے اخلاق سنوارا ان دونوں بچیوں کی اچھی جگہ پر وہ شادی کر دے. حضور نے مدینہ میں اعلان فرمایا کہ لوگ گواہ ہو جاؤ کہ جس نے دو بچیوں کو اچھی طرح تربیت کر کے گھر بھیجا اپنے اپنے گھروں میں بھیجا میں محمد ان کی جنت کی ضمانت دیتا. عرب کا وہ معاشرہ کہ جس میں ایک لڑکی پیدا ہو زندہ دفن کر دی جائے لڑکی کے پیدا ہونے پر باپ اور ماں منہ چھپاتے پھرے ایسے ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بچی کو کتنا اونچا مقام دیا کہ بچی کی تربیت کے لیے جنت کی وراثت کا اعلان کیا. تو یہاں سے معلوم ہوا حضور علیہ السلام عورتوں کے لیے بھی رحمت کا پیغام پر بن کر. میرے دوستو حضور جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے دنیا کی کیا حالت. عرب کے ایک ہندوستان کے شاعر نے عرب کی حالت کا نقشہ کھینچا. وہ کہتا ہے یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا وہی روئے دبی پر آج تھا تخریب کی دنیا یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ فلاطو کی خلد سقراط کی دانش تھی افسانہ غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر دفعتن سیلاب نور آیا جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا شہنشاہی نے جس کے پاؤں میں وہ فقیر آیا اور مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلی آیا صحاب رحم بل کر رحمت للعالمی آیا. حضور کے آنے پر ساری دنیا میں بہار آئی. حضور کے آنے پر ساری کائنات میں امن اور عافیت کا پیغام پہنچا دیا. ایک عورت کو عرب کے معاشرے میں کتنا برا کہا جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آپ کی مجلس میں ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معافی مل سکتی. حضور نے فرمایا ہاں اگر تو سچی توبہ کرے سچے دل سے میرا کلمہ پڑھے تجھے معافی مل جائے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو گناہ بہت بڑا ہے. حضور نے فرمایا تو شراب پی ہے. اس نے کہا شراب سے بھی بڑا گناہ. تو نے زنا کیا ہے. تو کہنے لگا زنا سے بھی بڑا گناہ. حضور نے فرمایا کتنا بڑا تو نے گناہ کیا. تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ آسمان اور زمین مل کر اس میرے گناہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضور علیہ السلام سارے گناہگاروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. حضور نے فرمایا بتاؤ تو صحیح کیا گناہ ہے. سارے صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے. حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے. اس مجلس میں اس آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مکے کی فلاں بستی میں رہتا ہوں. میرے ہمارے سردار ابو جہل کا یہ قانون تھا کہ جس کے گھر میں بچی پیدا ہوتی وہ زندہ دفن کر دیتا تھا. وہ کہتا تھا کہ لڑکیوں کو گھر میں تربیت ہم نہیں دے سکتے. ہم قریشی لوگ ہیں. ہم غیرت والے لوگ ہیں. ہمارے گھر میں کل کو کوئی آدمی رشتہ مانگنے آئے گا کوئی لڑکی لینے آئے گا کوئی ہمارا داماد بنے گا کسی کو ہم لڑکی دیں گے یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے. یہ عرب کے جاہل بتوؤں کی حالت. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں 12 سال کے بعد اللہ نے ایک بچی عطا فرمائی. میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی تو اس بچی کے بارے میں میری بیوی نے کہا کہ بڑے عرصے کے بعد اولاد ہمیں ملی ہے ہم اس بچی کو زندہ دفن نہیں کر سکتے. بچی پیدا ہوئی 6 مہینے گزر گئے سال گزر گیا 2 سال گزر گئے. ہم نے بچی کو گھر میں چھپا کر رکھا تاکہ پڑوسیوں کو بھی پتہ نہ چل جائے ابو جہاں کو علم نہ ہو کہ ان کے گھر میں بچی ہے. بچی جب 3 سال کی ہو گئی تو پھر بھی ہم چھپا کر رکھتے تھے. 4 سال کی بچی ہو گئی. بچی مجھے اتنی پیاری لگتی تھی کہ میں جب وہ گھر میں جاتا تھا تو اس آدمی نے کہا کہ بچی میرے سینے سے چمٹ جاتی تھی میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی. بچی میرے سینے پر کھیلتی رہتی تھی. میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا. میں اس بچی کو بڑا چونکتا تھا بڑا پیار کرتا تھا. کہنے لگا اے اللہ کے نبی ایک دن ابو جہل کو کسی نے بتایا کہ اس کے گھر میں تو ایک بچی ہے اور اس نے خفیہ طریقے سے پال رکھی، تو کہنے لگا اے اللہ کے رسول، ابو جہل نے مجھے اتنی گالیاں دی بلکہ دھمکی دی کہ اگر تو نے بچی کو زندہ دفن نہ کیا تو میں تیرے گھر لڑائی کروں گا، میں اپنا لشکر لے جا کر تجھے قتل کرا دوں گا۔ کہنے لگا میں اتنا ڈر گیا، میری بیوی اتنی ڈر گئی کہ اپنے فیصلہ کر لیا کہ ہم اس بچی کو زندہ دفن کر ڈالیں۔ کہنے لگا اس ابو جہل نے کہا تھا ہم قریشی لوگ ہیں، ہمارے گھروں میں بچیاں ہوں یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے۔ یہ ابو جہل کی جہالت والی ذہنیت کا کرشمہ تھا کہ اس نے ایک بچی کو بھی برداشت نہیں کیا تھا۔ میرے دوستو، کہنے لگا کہ میں ابو جہل کی دھمکیوں کو سن کر گھر آیا، حضور علیہ السلام سے کہنے لگا کہ گھر آ کر میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ آج میں اپنی بچی کو زندہ دفن کر ڈالوں گا۔ گھر آتے ہی میں نے اس بچی کی اماں سے کہا اس کو اچھے کپڑے پہنا دو، اس کو خوشبو لگا دو، اس بچی کو میں اس کے ماموں کے گھر چھوڑوں گا۔ تو اس کی میری بیوی نے اس بچی کو اچھے کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی۔ میری بیوی نہیں چاہتی تھی کہ بچی کو دفن کیا جائے، مجھے معلوم تھا، اس لیے میں نے بیوی کو بتایا ہی نہیں۔ غیرت اور حیا میں آ گیا، میں اس قریشی سردار ابو جہل کے کہنے میں آ گیا۔ میں نے ایک کسی زمین کھودنے والا کدال تھپا لیا، بچی کو میں نے تھوڑی دیر کے بعد اٹھایا، اس کے ماموں کے گھر لے جانے کا وعدہ کر کے میں بچی کو لے چلا، لیکن ساتھ ہی میں نے کدال بھی لے لیا، جس کدال سے بکر بنائی جاتی ہے، جس کدال سے زمین کھودی جاتی ہے۔ کہنے لگا اس بچی کو اٹھا کر میں جب جنگل میں لے گیا تو بچی رو کر کہنے لگی ابا جان، اس علاقے میں تو میرے ماموں نہیں رہتے، مجھے کہاں لے آئے ہو؟ لیکن میں نے اس بچی کے منہ پر تماچا مارا اور میں نے کہا خاموش ہو جا، تجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنگل میں پہنچے تو میں نے اس بچی کو نیچے بٹھا دیا، ارد گرد قبرستان تھا، اس قبرستان میں اس بچی کی میں قبر کھودنے لگا۔ کہنے لگا اللہ کے نبی، وہ بچی اتنی فرما بردار تھی کہ میں اس کی قبر کھودتا تھا، وہ میرے ساتھ مٹی قبر سے نکالتی تھی، اپنا دوپٹہ زمین پر بچھاتی تھی اور مٹی دوپٹے میں ڈال کر دور پھینک کر آتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی قبر تیار ہو گئی تو میں نے اس چار سال کی بچی کو اٹھا کر قبر میں ڈالنا چاہا تو اب رو کر کہتی ہے ابا جان، مجھے اسی طرح تم نے زندہ دفن کرنا تھا تو مجھے گھر میں بتا دیتے، میں اپنی اماں کو آخری سلام تو کر کے آتا۔ یہ بات کہنے کی دیر تھی، رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میری ماں اور بہنوں، میرے جو انہی لوگوں کو اس کا درد ہوگا کہ جن کے گھروں میں بچیاں موجود ہیں، بچی سے باپ کو کتنی محبت ہوتی ہے، بچی سے باپ کا دل کتنا بھرا ہوا ہوتا ہے، بچی دل میں کس طرح محبت پیدا کرتی ہے، یہ انہی کو اس باتوں کا احساس ہے کہ جن کے گھروں میں بچیاں موجود ہیں۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ رسول کہ جس کی خود اپنی چار بچیاں تھیں، اس پیغمبر علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو کی قطاریں لگ گئی، صحابہ بھی رونے لگے۔ اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد بچی کو میں نے اٹھا کر قبر کے اندر ڈال دیا، بچی یوں زور کر کے ہاتھ اوپر کرتی ہے اور اٹھنا چاہتی ہے اور کہتی ہے ابا جان، مجھ سے تجھے کیا تکلیف ہے، میرا قصور کیا ہے، میرا جرم کیا ہے، میں نے تو کبھی تجھے تنگ نہیں کیا، میں نے تو کبھی تیرا کہنا نہیں چھوڑا، ابا جان اگر تو مجھ سے تنگ ہے مجھے چھوڑ دے، میں ساری زندگی جنگلوں میں بھٹکوں گی، لیکن آج تو اس طرح مجھے قبر میں زندہ دفن نہ کر۔ لیکن وہ آدمی کہتا ہے اے اللہ کے نبی، میرا دل اتنا پتھر کا ہو گیا تھا کہ میں نے بچی کو دفن کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، بچی روتی رہی، ہاتھ اٹھاتی رہی، لیکن میں نے اس کے سینے پر ایک پتھر کا بہت بڑا تودا رکھ دیا اور اس کی آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جب بند ہو گئی تو میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالی اور اس بچی کو زندہ دفن کر دیا۔ اے اللہ کے رسول، میں اس مکے کے سردار ابو جہل، اس مشرک آدم کے کہنے پر میں نے اپنی بچی کو دفن تو کر دیا، لیکن جب میں گھر آیا تو خراب کو خواب میں وہ بچی مجھے ملی اور میرا گریبان پکڑ کے کہتی ہے ابا جان، ایک وقت آئے گا حشر کا، قیامت کا دن دنیا میں قائم ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا، تیرا گریبان ہوگا۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں تیرے دروازے پر آیا ہوں، 40 دن گزر گئے، روزانہ خواب میں وہ مجھے بچی ملی ہے، مجھے نیند نہیں آتی، میں تڑپتا رہتا ہوں اور بچی کے لیے روتا رہتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، میں تیرے دروازے پر رحمت کی بھیک مانگنے آیا ہوں، میں تیرے دروازے پر یہ سوال کرنے آیا ہوں کہ کیا ایسی بھی کوئی صورت ہے کہ میرے جیسے شقی القلب کے لیے معافی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوان، اگر سچے دل سے تو محمد کا کلمہ پڑھے گا، خدا تیرے گناہوں پر رحمت کی قلم پھیر، رحمت کی چادر ڈال دے گا، تیرے گناہوں پر قلم پھیر دے گا۔ میرے دوستو، اس وقت حضور نے فرمایا تھا کہ دو بچیوں کو جو مسلمان تربیت کر کے، اچھی تعلیم دلا کر، دین سکھا کر اور تہذیب اسلامی سکھا کر ان کی شادیاں کرے گا، ان کو اپنے اپنے گھروں میں بھیجے گا، میں محمد اس کی جنت کا اعلان کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ ایک طرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیسر اور کسرا کے ملکوں میں لڑکیوں کو نفسانی خواہشات کا نشانہ بنایا جاتا، لڑکی کی کوئی عزت نہ تھی، لڑکی صرف بری نظر سے دیکھی جاتی تھی، اور ایک طرف عرب کے اندر لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ ایسے ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور حضور نے بچیوں کا مقام اونچا کر دیا، عورتوں کا مقام اونچا کر دیا۔ آپ دیکھیے ہمارے پیغمبر کس طرح بیوہ عورتوں کا سہارا بن کر آئے، یتیم بچوں کا سہارا بن کر آئے، یتیم لڑکیوں کا سہارا بن کر آئے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات انسانی کے لیے رحمت کا پیغام پر بن کر آئے۔ میرے دوستو، ایسے ماحول حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس اور حضور نے آ کر عورت کی چار حیثیتیں متعین کی۔ عورت کی کتنی حیثیتیں متعین کی؟ عورت کی چار حیثیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی۔ حضور نے فرمایا اور عورت کی چار صورتیں ہیں، عورت کی چار حیثیتیں۔ پہلی صورت ہے کہ عورت اگر تیری لڑکی ہے تو تیری عزت ہے، تیری آبرو ہے، تیرے لیے وہ عزت اور عظمت کی جگہ ہے۔ عورت اگر لڑکی ہے تیری تو تیری آبرو اور عزت ہے، اور عورت اگر بہن ہے تو تیرے لیے عزت کا مقام ہے، تیرے لیے غیرت اور حمیت کا مقام ہے، اور عورت اگر تیری بیوی ہے تو تیرے ذمے اس کا خرچہ واجب ہے، اس کے تمام اخراجات تیرے ذمے ہیں اگر عورت تیری بیوی ہے، اور اگر عورت تیری ماں ہے تو اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ تو آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے لیے رحمت کا پیغام پر بن کر آئے۔ مجھے، میری ماں اور بہنوں، مجھے بتاؤ کہ آج کے اس یو کے معاشرے میں، ان گوروں کے معاشرے میں، ان انگریزوں کے معاشرے میں کیا ماں کو کوئی عزت ملتی ہے؟ کیا باپ کو کوئی عزت ملتی ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے، اب یہ تو کہیں گی کہ جناب یہاں یو کے اندر کیو میں لگ کر بس پر سوار ہوتے ہیں، ان کے بڑے اچھے اصول ہیں، یہاں پر بڑی اچھی سڑکیں ہیں، بڑی اچھی کاریں ہیں، بڑا اچھا ٹیفون کا نظام ہے، بہت اچھے اچھے ماحول ہیں۔ لیکن میری بہنوں، مجھے یہ تو بتاؤ کہ یہاں پر یہ کیو میں لگ کر، یہ تو اصول تو آپ کو یاد آئے، لیکن ان کے ماں اور باپ اولڈ ہاؤس میں 6-6 مہینے سے پڑے ہوئے ہوں اور ان کو اتنا پتا نہیں ہوتا ہماری ماں کہاں ہے، ہمارا باپ کہاں۔ جس معاشرے کو اور جس قوم کو ماں اور باپ کا علم نہ ہو وہ کون سی ترقی ہے؟ کائنات انسانی میں ایک ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ جس نے ماں باپ کے حقوق کا تعین کیا اور ماں باپ کے حقوق میں ماں کا حق زیادہ قرار دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے سب سے زیادہ مجھ پر کس کا حق ہے؟ حضور نے فرمایا تیری ماں کا۔ تو پوچھا گیا پھر کس کا حق ہے؟ حضور نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا گیا کس کا حق ہے؟ تو کہا فرمایا تیری ماں کا۔ فرمایا پھر کس کا حق ہے؟ حضور نے فرمایا پھر تیرے باپ کا۔ یعنی پیغمبر نے تین حق انسان پر ماں کے قرار دیے اور ایک حق باپ کا قرار دیا۔ معلوم ہوا کہ ماں کو اتنی عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی کہ ماں کے تین حق بیان کیے اور ماں ہی کے قدموں میں جنت کو قرار دیا ہے۔ مجھے بتائیے، یہ یہودیت ہے، عیسائیت ہے، کمیونزم ہے، بدھ مت ہے، سکھ مذہب ہے، دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، کسی مذہب میں ایسا نہیں ہے کہ جس میں عورت کے بارے میں کہا گیا ہو کہ جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ دیکھیے آج دنیا میں جو انسان نیکی کرتا ہے وہ جنت کے حصول کے لیے کرتا ہے، لیکن ہمارے رسول نے فرمایا کہ جس جنت کی تلاش میں ساری دنیا پھرتی ہے وہ جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے۔ کتنے اونچا مقام اللہ کے رسول نے عورت کو عطا کیا۔ ماں عورت کی حیثیت ہوتی ہے، ماں کا سایہ ہر آدمی تلاش کرنا چاہتا۔ میری ماں اور بہنوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی آپ سماعت فرمائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ عورت کا زیور اس کا حیا ہے، عورت کا زیور اس کا حیا ہے۔ میری بہنوں، آج ہم نے صرف یہ سمجھا کہ ہمارا زیور سونے کے کنگن ہے، ہمارا زیور سونے کی چوڑیاں ہیں، ہمارا زیور سونے کے ہار ہیں، ہمارا زیور سونے کی مندریاں ہیں، ہمارا زیور جولری کی دکان پر جا کر نئے نئے ڈیزائن پسند کرنا ہے، ہمارے ذہنوں میں یہی بات سما گئی ہے. لیکن جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس رسول نے فرمایا کہ عورت کا سب سے بڑا زیور اس کا حیا. عورت کا حیا، اس کا زیور اس کا حیا. اور جس عورت میں حیا نہیں ہے، حضور نے فرمایا سمجھو کہ وہ عورت زیور سے خالی ہو چکی ہے. میری ماؤں اور بہنوں، میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ بات آپ توجہ سے سماعت فرمائیں کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو زیور کے زیور کو حیا والا زیور سب سے اعلیٰ قرار دیا. آج ایک عورت 10 تولے 20 تولے زیور اپنے بدن پر آستہ کرے، لیکن اگر اس کی آنکھوں میں حیا نہ ہو، لیکن اگر اس کی اداؤں میں حیا نہ ہو، اس کے کردار میں حیا نہ ہو، اس کے اس زیور کا اسلام میں کوئی اس کی اہمیت نہیں. لیکن ایک عورت وہ سونے کا زیور تو نہ پہنے، لیکن اس کی آنکھوں میں حیا ہو، اس کی نیت میں غیرت ہو اور حمیت ہو، اور وہ حیا اور غیرت کی پتلی ہو، تو اللہ کے نبی کے نزدیک اس عورت کی بڑی عظمت ہے، اس عورت کا بڑا اونچا مقام ہے، اس عورت کو بڑی عظمت اور ترقی اور راحت ملتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بارے میں فرمایا کہ عورت کے کیوں زیادہ حق ہے؟ اس لیے کہ عورت نے بچے کو پیدا کرنے میں، عورت نے بچے کی پیدائش میں، عورت نے بچے کو نوما اٹھانے میں، عورت نے بچے کو سینے پر لٹانے میں 6 مہینے سال تک جو صعوبتیں برداشت کی ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اسلام ان صعوبتوں کے بدلے میں اس کی اولاد کو کہتا ہے کہ تمہاری جنت اس کی قدموں کے نیچے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کتنی معنی خیز ہے. حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے. میری ماں اور بہنوں، آپ ذرا توجہ سے اسلام کے اس تصور پر غور کریں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جانوں کے لیے رحمت بن کر آئے. اور ایک بڑی ضروری بات ہے، میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، یہ برطانیہ کا ملک ایسا ہے کہ یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ اولاد کی تربیت کا ہوتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟
اولاد کی تربیت.
یہ جو آپ اس ادارہ تعلیم القرآن میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، یہ ادارہ تعلیم القرآن میں 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے آپ کے بچے آتے ہیں، یعنی 24 گھنٹوں میں اس ادارہ تعلیم القرآن میں 2 گھنٹے آپ کے بچے گزارے اور 22 گھنٹے وہ بچے آپ کے پاس گزارے. ایک گود ادارہ تعلیم القرآن کی ہے کہ جس گود میں بچہ 2 گھنٹے گزارتا ہے. اور میری ماؤں اور بہنوں، ایک وہ گود ہے جو آپ کی ہے، آپ کی گود میں 22 گھنٹے بچے نے گزارنے. تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلا مدرسہ آپ کا ہے اور ادارہ تعلیم القرآن دوسرا مدرسہ ہے. تو آپ کے مدرسے میں اگر بچے کو اچھے اخلاق ملے، بچے کو اچھی عادات ملے، بچے کو دین کا پتہ چلے، بچے کو اپنے رسول کی تعلیمات کا پتہ چلے، بچے کو اپنے مذہب کا علم ہو، تو اس کے بعد ادارہ تعلیم القرآن کے لگائے ہوئے 2 گھنٹوں میں فائدہ ہوگا. لیکن اگر 22 گھنٹے آپ بچے کو نہ اخلاق سکھائیں، نہ دین سکھائیں، نہ اس بچے کو نماز کا کہیں، نہ اس کو اپنے قرآن والے سب کو یاد کرنے کا کہیں، نہ اس کو بڑوں کی عزت کا کہیں، نہ چھوٹوں پہ شفقت کا سر دیں، نہ اس کو ماں اور باپ کا کہنا ماننے کے لیے کہیں، تو میری ماں اور بہنوں آپ کس طرح توقع کریں گی کہ یہ بچہ جب بڑا ہوگا آپ کی حیا اور آپ کی عزت کا خیال دے گا، یہ بچہ جب بڑا ہوگا آپ کی عظمت کا خیال کرے گا. اگر آپ نے ان بچوں سے اپنی خدمت کرانی ہے اور ان بچوں سے اپنی ممتا کا حق ادا کروانا ہے، آپ نے ان بچوں سے اپنی خدمت کرانی ہے، تو اس کا بہترین حل ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق سبق
دیں.
اگر ہم سبق نہیں دیں گے جو مرضی کرتے ہیں، بچہ کیا کر سکتا؟ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بچے خراب ہو جائیں تو اس میں دخل ماں باپ کا ہوتا ہے. یہ میری بات یاد رکھیں، بچہ اگر خراب ہو جائے اس میں دخل ماں باپ کا ہوتا. آج ہمارے پاکستان میں تو یوں ہی رواج ہے، بچہ بڑا ہوتا مولوی صاحب کے پاس آ جاتی ہے، مولوی جی یہ منڈا کہنا نہیں منا، کی کریں گے؟ بچپن میں تو اس کو دین سکھایا نہیں، بچپن میں تو اس کو رسول اللہ کی تعلیمات کا بتایا نہیں، جب بڑا ہو گیا تو وہ کس طرح آپ کی بات مانے گا؟ آپ نے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہی نہیں سکھائے. اور جس دین نے بچے کو آپ کا خادم بنانا ہے، جس دین نے آپ کو ماں باپ کی خدمت کرنے والا بچے کو بنانا ہے، وہ دین تو آپ نے بچوں کو سکھایا تھا. آپ نے تو صرف سمجھا کہ دنیا کی عیش و آرام ہے، یہی زندگی ہے میری ماں اور بہنوں، یہی زندگی نہیں. زندگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھی. حضرت فاطمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی اس بات پہ کہیں گمان نہ کرنا کہ میرا باپ نبی ہے. فاطمہ عملوں سے پوچھ ہوگی، اگر تیری نماز میں کوتاہی ہوئی تو میں محمد بھی تجھے بخشوا نہیں سکوں گا. حضور نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھو، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھو کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کتنی عظمت والی خاتون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور علماء نے کہا ہے کہ آدھا دین 144,000 صحابہ سے آیا ہے اور آدھا دین صرف اماں عائشہ سے آیا ہے. اماں عائشہ وہ عورت ہے، وہ رسول اللہ کی بیوی ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے اور حضور کی بیوی ہے اور مومنوں کی ماں. اس عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری دنیا کے سامنے رکھی. ہمیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کردار سامنے رکھنا چاہیے، ہمیں حضرت حفصہ کا کردار سامنے رکھنا چاہیے، حضرت میمونہ کا کردار سامنے رکھنا چاہیے، حضرت بی بی فاطمہ کا کردار سامنے رکھنا چاہیے. مجھے بتائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں، حضور کی 4 بیٹیاں ہیں اور اتنی بڑی بڑی عورتیں ولی اللہ دنیا میں گزری ہیں، کوئی ایک عورت تو بتاؤ کہ جس عورت نے نماز نہ پڑھی ہو، جس نے روزہ نہ رکھا ہو، جس نے حج نہ کیا ہو، جس نے زکات ادا نہ کی ہو. آج کتنے کتنے زیور اور کتنے کتنے پیسے ہمارے پاس عورتوں کے پاس گھروں میں موجود ہوتے ہیں، کتنا لمبا چوڑا زیور آپ کے پاس ہے، کتنا لمبے چوڑے سونے کے کنگن موجود ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ یہ سونے کے کنگن کہیں جہنم کے کنگن بن جائیں اور کہیں یا ہم اگر اس سونے کی زکات نہ نکالیں اور اس کا حق نہ نکالیں جو اللہ کا فرض ہمارے اوپر مقرر ہے کہ کہیں یہ جہنم نہ بن جائے. قرآن پاک اس آیت پہ غور کرو، قرآن کہتا ہے، فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
سبحان اللہ.
یہ قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے پیسوں کو جمع کر کے گھروں میں رکھتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے سونے اور چاندی کے زیورات گھروں میں بنا لیے، جنہوں نے دولتیں جمع کر لی، جنہوں نے بہت زیادہ دولت جمع کر لی، جنہوں نے تہ بتہ پیسے گھر میں اکٹھے کر کے رکھ لیے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، لیکن اللہ کے راستے میں انہوں نے کبھی زکات نہیں نکالی، اللہ کے راستے میں کبھی پیسہ خرچ نہیں کیا، زکات نہیں نکالی. قرآن کہتا ہے فبشرهم بعذاب الیم، اے پیغمبر ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو کہ جن لوگوں نے کبھی زکات نہ نکالی ہو، 100 روپیہ تمہارے پاس ہے، سال پورا تمہاری ملکیت میں گزر جائے تو تم پر اسلام کی طرف سے فرض ہے کہ ان میں سے 250 روپے زکات کے نکالو. تمہارے کاروبار میں تمہاری دکان ہے، تمہارے پاس سونا ہے، تمہارے پاس زیورات ہے، تمہارے پاس پیسہ دنیا کا جمع ہے، تمہارے اس پیسے کو پاک کرنے کے لیے، اس مال کو پاک کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ سال کے بعد مستحق لوگوں کو زکات ادا کرو، یتیموں کو زکات دو، بیواؤں کو زکات دو، خیرات والوں کو زکات دو، دینی مدارس کو زکات ادا کرو تاکہ اپنے مال کو پاک کر سکو. قرآن کہتا ہے فبشرهم بعذاب الیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو کہ جنہوں نے زکات دنیا میں نہ نکالی، کیونکہ قیامت کے دن فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم، یہی پیسہ، یہی دولت، یہی سونا، یہی چاندی ان کے ماتھے پر آ کر لگایا جائے گا اور ان کی کمروں پر لگایا جائے گا. فرمایا فتکوا بہا جباہم وجنوبہم وظہورہم، ان کی پشتوں پر، ان کے پہلوؤں پر اور ان کے ماتھے پر یہ آگ کی طرح لگا کر، آگ کے انگارے بنا کر یہ زیورات لگائے جائیں گے اور جس وقت وہ روئیں گے تو قرآن کہتا ہے آواز آئے گی آدا ماں کنز تم لنفسکم، یہی ہے وہ سونا جو تم نے دنیا میں جمع کیا لیکن تم نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا. کتنے ہم لوگ کہ اللہ کے حق کو ہم ادا ہی نہیں کرتے. جو عورتیں اور جو خاندان انڈیا یا پاکستان سے یہاں آ کر آباد ہوتے تو یہاں آ کر چونکہ آرام ساری نعمتوں کا یہ شکریہ ادا کرتے ہو کہ پانچ وقت اللہ کے دروازے پر سجدہ بھی نہیں کرتے اور سال میں ایک مرتبہ فرض زکات بھی نہیں ادا کرتی اور ایک مرتبہ حج فرض ہے وہ بھی نہیں کرتی اور 30 روزے سال میں ہیں وہ بھی نہیں کرتی. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا یقین کوئی رہا؟ کیا کلمہ طیب میں نماز ادا نہیں کی؟ حضور تو اتنی اونچی اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ ساری رات حضور علیہ السلام نمازیں پڑھتے تھے. آج ربیع الاول کی 12 تاریخ کل کو ہے، ربیع الاول کی آج 11 تاریخ ہے، ہم حضور علیہ السلام کی سیرت النبی کا جلسہ کر رہے ہیں. کیا آج ہم اس بات کا اقرار نہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیزوں کا ہمیں جن کا حکم دیا ہم ان پر عمل کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، ساری رات قیام میں کھڑے کھڑے رہتے تھے، حضور کے پاؤں سوج جاتے تھے. حدیث میں آ رہا ہے حتی تورمت قدماہ، حضور کے حتی کے سارے پاؤں ورم والے ہو جاتے تھے. اور ایک دن حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشے گئے ہیں، آپ اتنے سجدے کیوں کرتے ہیں، اتنا قیام کیوں کرتے ہیں، آپ تو بخشے ہوئے ہیں. حضور نے فرمایا اے عائشہ کیا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اس خدا کا شکر ادا نہ کروں جس خدا نے یتیم کو خاتم الانبیاء بنا. تو میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے کہتا ہوں کہ آپ اور ہم خدا کا شکر ادا نہ کریں جس نے دنیا میں راحت عطا کی، جنہوں نے دنیا میں عزت عطا کی. اولاد بہت بڑی نعمت ہے، صرف یہ نہیں پوچھا جائے گا ہم سے کہ جناب آپ نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں، یہ بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی اولاد کو نماز پڑھائی ہے کہ. آج ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری اولاد بڑی بنے، چودھری بنے، بڑے بڑے افسر بنے، بڑے بڑے کاروباری بنے. ایک لڑکا بیمار ہو جاتا ہے ہم یہ برداشت نہیں کرتے کہ وہ لڑکا بیمار ہو گیا وہ لڑکا اس کو کچھ تکلیف پہنچے. ایک لڑکے کو چوٹ لگ گئی آپ بڑے سے بڑے ہسپتال میں بچے کو لے جانا چاہتے ہیں، لاکھوں روپیہ اس پر خرچ کرنا چاہتے ہیں، لاکھوں پاؤنڈ میں اگر اس کی زندگی بچتی ہے آپ بچانے کے لیے تیار ہیں. لیکن ابھی یہ بھی سوچا کہ جن بچوں کو نماز کے لیے آپ نے نہیں کہا، معلوم ہوا کہ آپ اس بات پر راضی ہیں کہ یہ بچے مرنے کے بعد جہنم کا ایندھن بنے. اگر آپ نے ان بچوں سے محبت کرنی ہے تو ان کو قیامت کے دن کی آگ سے بچانے کا انتظام کریں. اور قیامت کے دن کی آگ سے بچانے کا انتظام صرف اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اس بچے کو دین سکھائیں، اس کو ایمان سکھائیں. یہ جتنا بھی دنیا کا پیسہ ہے پتہ نہیں ہے تمہارے کام آئے گا کہ نہیں، یہ دولت تمہارے کام آئے گی کہ نہیں، یہ پیسہ کام آئے گا کہ نہیں. کتنا بڑا بادشاہ تھا شہنشاہ ایران، لیکن جب مرا تو اس کو اپنے ایران کے ملک میں 2 گز زمین قبر کے لیے بھی نہیں ملی. کتنا بڑا حکمران تھا ذوالفقار علی بھٹو، 32,000 acres زمین کا مالک تھا، لیکن جب مرا تو اتنی ہزاروں مربع میل زمین میں سے 2 گز کپڑا کفن کے لیے نہیں ملا. کتنا بڑے بڑے لوگ دنیا سے گئے، جنرل ضیاء الحق ہے آج بادشاہ ہے، لیکن طیارے کا حادثہ ہوا دنیا سے چلا گیا، تابوت میں ہڈیاں رکھی گئیں، پتہ نہیں اس کا سر تھا یا نہیں، پتہ نہیں اس کا دھڑ تھا کہ نہیں، پتہ نہیں ہڈیاں پوری تھی کہ نہیں. میری ماں اور بہنوں ایک نہ ایک دل ضرور ہم نے قبر میں جانا ہے، ایک نہ ایک دل ضرور اللہ کی عدالت میں ہم نے پہنچنا ہے. اس عدالت کے لیے، اس میدان حشر کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کمانا چاہیے. حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ، حضور کا مقام، حضور کا مرتبہ ہم تو بیان کر کے آپ کا مرتبہ بلند نہیں کر سکتے، حضور کا مرتبہ بیان کر کے ہم اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھیے، حضور نے فرمایا جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے گویا کہ وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے. حضور نے فرمایا کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے. حضور نے فرمایا اے ابو ذر جس طرح اس درخت کے پتے ہلتے ہیں، اس پتے جھڑتے ہیں، اسی طرح اس آدمی کے گناہ جھڑتے ہیں جو پانچ وقت نماز ادا کرتا ہے. حضور نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین من اقامها فاقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین. حضور نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے نماز کو قائم نہ رکھا اس نے بلکہ اسلام کے پورے عمارت کو گرا دیا. میری ماؤں اور بہنوں کو چاہیے کہ آج ربیع الاول کے اس موقع پر عہد کریں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلیں، ہم اپنی آنکھوں میں، اپنے کردار میں، اپنے وجود میں حیا پیدا کریں، ہم اپنے طرز عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، ہم اپنی زندگی میں نماز کبھی نہیں چھوڑیں. آج عہد کریں، اگر ہم لوگوں نے عہد کر لیا تو یہ جلسہ کامیاب، اگر عہد نہ کیا جیسے اس جیسے دس کرو، دس نہیں ایک ہزار جلسہ اس جیسا کرو، ایک ہزار جلسوں میں چندے دو، ایک ہزار مدرسوں میں خیرات کرو، لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز نہیں پڑھتے، میری ماؤں اور بہنوں ان جلسوں کا کوئی فائدہ، ان تقریروں کا کوئی فائدہ نہیں. فرض ہے نماز، نماز تو پیغمبر کو بھی اجازت نہیں تھی کہ نبی بھی چھوڑ دیتے، نماز سب سے بڑا فرض ہے. کہو نماز سب سے بڑا
فرض
ہے، فرض ہے کہ نہیں؟
جی.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے لڑکے نے مارا، مجھے میرے لڑکے نے
مارا.
بات بڑی عجیب تھی. حضور نے فرمایا اپنے لڑکے کو بلاؤ. لڑکا آ، حضور نے اس لڑکے سے کہا، فرمایا بھائی تو نے اپنے باپ کو کیوں مارا ہے؟ تو کہنے لگا اے اللہ کے نبی، میں نے اپنے باپ کو جو مارا ہے مجھے سبق اسی کا دیا گیا، مجھے سبق
اسی کا.
بڑی بات قابل غور ہے، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، حدیث میں موجود ہے. حضور نے فرمایا تو نے اپنے باپ کو کیوں مارا؟ تو باپ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے صرف مجھے نہیں مارا، میری بیوی کو بھی مارا ہے، یعنی باپ کو بھی مارا، ماں کو بھی مارا. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے حکم دیتے ہیں کہ میں اپنے باپ کو نہ ماروں، آپ اپنے میرے باپ کو بھی کچھ حکم دیتے ہیں میرے بارے میں؟ بڑی قابل غور بات، یہ بات یہاں کے لوگوں پر زیادہ فٹ آتی، اس لیے کہ اپنی اولاد کو دین کے راستے پر لگانا اور نیت یہ رکھنا کہ ہمارا لڑکا نمازی ہو جائے، ہمارا لڑکا دیندار ہو جائے اور ہمارا لڑکا پھر مسلمان رہے، کیسے رہے؟ اس لڑکے نے بڑا عجیب سوال کیا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑے ادب سے کہتا عرض کرتا کہ اللہ کے نبی مجھ پر تو حق ہے کہ میں اپنے باپ کا کہنا مانوں، لیکن باپ پر بھی میرا کوئی حق ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، باپ اور والدہ پر تیرا حق ہے، اور وہ حق کیا ہے؟ لڑکے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے باپ پر میرا حق ہے وہ آپ بیان کریں. حضور نے فرمایا اولاد کا حق والدین پر یہ ہے کہ جب اولاد پیدا ہو، بچہ پیدا ہو، تو باپ اور ماں کو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے، اس کا اچھا نام
رکھے.
یعنی والدین کا کیا پہلا حق ہے؟ کہ جب بچہ پیدا ہو اس کا نام
اچھا
رکھے. تو لڑکا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اچھا نام رکھے، لیکن میرے باپ نے میرا نام رکھا تمبل. کیا نام رکھا؟
تمبل.
تمبل. تمبل عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو گندا کیڑا ہوتا ہے، بڑا کیڑا جو گند جمع کرتا، گند جس کو عربی میں، پنجابی میں ٹیڑ بھی کہتے ہیں، یہ بڑا کیڑا ہوتا ہے، گند جمع کرتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں تمبل، یعنی اپنے لڑکے کا نام اس نے تمبل رکھ دیا. اس کے بعد اے اللہ کے نبی دوسرا کیا حق ہے؟ حضور نے فرمایا دوسرا حق یہ ہے کہ والدین بچے کو اچھی تربیت دیں، اس کو دین سکھائیں، اسلام سکھائیں، یہ حق. تو وہ لڑکا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو جو کچھ کیا یہ اپنے والدین سے سیکھ کر کیا. میں 4-5 سال کا تھا، میرے نام میرے باپ نے پہلے تمبل رکھا، جب میں 4-5 سال ہو گیا تو میرے والدین نے مجھے اونٹ چرانے کے لیے بھیج دیا. 5 سال سے مجھے کچھ ہی سکھایا، میں اونٹ چرانے چلا گیا، اور پھر آج میری عمر 12 سال ہو گئی، مجھے 7 سال ہو گئے اونٹ چراتے ہوئے، میں نے کوئی چیز نہ سیکھی. تو اے اللہ کے نبی، یہ جو میں نے اپنے ماں اور باپ کو مارا ہے، یہ تو میں نے وہی سے سبق حاصل کیا ہے. کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا تھا کہ میں دیکھتا تھا کہ دو اونٹ آپس میں لڑ پڑتے تھے، تو میں دیکھتا تھا کہ میرا باپ لاٹھی اٹھا کر ایک لاٹھی ایک اونٹ کو مارتا تھا اور دوسری لاٹھی دوسرے اونٹ کو مارتا، ادھر والا ادھر چلا جاتا، ادھر والا ادھر چلا جاتا. تو اسی طرح کل میں دیکھا کہ میری ماں اور میرا باپ لڑ پڑے، تو میں نے لاٹھی اٹھائی اور لاٹھی اٹھا کر ایک لاٹھی ایک ماں کو ماری، دوسری لاٹھی باپ کو ماری. اس لیے کہ جب اونٹ لڑتے ہیں تو لاٹھیوں سے لڑائی ختم کر دیتے ہیں، تو میں نے کہا ماں باپ لڑے ہیں تو یہ بھی لاٹھیوں سے لڑائی ختم کریں گے. اے اللہ کے نبی، میں نے یہ جو لاٹھیاں ماری ہیں میں نے یہ انہی سے سیکھا ہے، اور میرے ماں باپ نے یہی مجھے سکھایا. حضور نے ارشاد فرمایا اس والد کو کہ سارا تیرا قصور ہے، تو اس کا اچھا نام رکھتا، اس کی اچھی تربیت کرتا، تو یہ تیرا لڑکا کبھی یہاں تک نہ پہنچتا. میری ماں اور بہنوں، اولاد اگر دین سے چلی جائے، دین سے بے بہرا ہو جائے، اسلام کو چھوڑ ڈالے، نمازوں کو چھوڑ ڈالے، اس میں قصور صرف اس معاشرے کا نہیں، قصور ماں باپ کا بھی ہوتا. ہماری مائیں اگر سختی کریں اپنے بچوں پر اور یہ کہیں کہ نماز پابندی سے نماز سکھائیں، قرآن پڑھنے کی پابندی کرائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بچہ بوڑھا ہونے تک ماں کے قدموں سے وابستہ رہے گا، ماں کی خدمت کرتا رہے گا، باپ کی خدمت کرتا رہے گا. لیکن جب سے ہم نے یہ چیزیں یہاں چھوڑی ہیں تو اولاد اپنی والدین کی باغی بن گئی. باغی بنی ہے کہ نہیں؟ یہاں پر کتنے ایسے ایسے کیس ہیں. ایک آدمی راچڈیل میں میرے سامنے آ کر رویا اور کہنے لگا کہ میرے لڑکے نے میری اجازت کے بغیر شادی کر لی. میں نے کہا یہ تو بڑی معمولی بات ہے، اگر تو اپنے لڑکے کو بچپن میں اس کی اچھی تربیت کرتا، اس کو قرآن سکھاتا، اس کو پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کا سبق دیتا، وہ تیرا کہنا مانتا، وہ تیرے حکم پر چلتا، وہ تیری تربیت کا اثر لیتا، تو نے اس کو بچپن سے چھوڑ دیا، کھلا چھوڑ دیا، اور جب تھوڑا سا بڑا ہوا اس کو گوروں کے ساتھ چھوڑ دیا، کلبوں میں بھیج دیا، اس کی عیش و عشرت پر تو نے کوئی تنقید نہیں کی، تو وہ آج برا ہو گیا. میرے دوستو، یہاں ایسے ایسے واقعات بھی میں نے سنے کہ اولاد اپنے باپ کو حرامی کہتی ہے، کہتی ہے یو آر ماسٹر، حرامی کہتی ہے، اولاد ماسٹر کہتی ہے اور باپ پریشان ہوتا ہے. میرے دوستو، میری ماں اور بہنوں، یہ سارا قصور والدین کا ہوتا ہے. والدین اپنے بچوں کی اچھی تربیت دیں، ان کو دین سکھائیں، اولاد کبھی یہاں تک نہ پہنچے. ہم نام لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ذکر کرتے ہیں فاطمہ الزہرا کا، وہ فاطمہ الزہرا جس کی حیات کا عالم تھا کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا وقت آیا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سرانے بیٹھے ہیں، حضرت فاطمہ نے فرمایا اے علی، میں جب دنیا سے چلی جاؤں تو میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا. حضرت علی نے فرمایا اے فاطمہ، تیرا جنازہ ہم دن کو اٹھائیں گے تاکہ چکو کے لوگ بھی آ کر شریک ہو جائیں. میری ماں اور بہنوں، جنازہ اگر کسی ولی کا اٹھے تو پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اگر گناہگار کا ہو تو جنازے والے کی بخشش ہو جاتی ہے. لیکن فاطمہ کا جنازہ ایسا تھا کہ جس سے پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی. حضرت علی نے فرمایا اے فاطمہ، تیرا جنازہ ہم دن کو اٹھائیں گے، علاقے کے لوگ بھی شریک ہوں گے. حضرت فاطمہ نے فرمایا اے علی، مجھے رات کو دفن کر دینا، کیونکہ میں وہ فاطمہ ہوں جس کے چہرے کو یا مصطفیٰ نے دیکھا ہے یا مرتضیٰ نے، میں وہ فاطمہ ہوں جس کے چہرے کو حسنین اور مصطفیٰ و مرتضیٰ کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں جب میں مر جاؤں تو میرے چہرے کو میرے کفن پہ بھی غیر کی نظر نہ پڑے، اس لیے مجھے رات کے وقت دفن کر دینا۔ میری ماں اور بہنوں، جس فاطمہ کا ہم نام لیتے ہیں اس فاطمہ کے اندر تو حیا کا کتنا بڑا غلبہ تھا، کیسا حیا کا عالم عالم تھا، کہرا حیا والا منظر تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی بات ہے، حضور اسلام رحمت کا پیغام پر بن کر آئے، ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے۔ عید کا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عید پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے، اور عید پڑھ کر جب واپس آئے راستے میں دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، بہت سارے بچے میدان میں کھیل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا، وہ ایک کونے میں کھڑا ہے اور کھیل نہیں رہا، ایک کونے میں بڑا پریشان کھڑا ہے۔ حضور علیہ السلام اس بچے کے قریب چلے گئے، آپ نے فرمایا اے بیٹے تو کیوں نہیں کھیلتا، اور تو بچے کھیلتے ہیں۔ وہ بچہ رونے لگا، کہنے لگا اے محمد میں کیسے کھیلوں، میرا تو باپ فوت ہو گیا، میری تو اماں فوت ہو گئی، میں تو یتیم ہوں، میرے تو آج کپڑے پہنانے والا کوئی نہیں، میرے لیے تو آج خوشبو لگانے والا کوئی نہیں، اے محمد میں تو یتیم ہوں۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، حضور کے بچپن میں، حضور کا بچپن والا یتیمی کا آپ کو دور یاد آ گیا، آپ نے اس بچے کو ہاتھوں سے اٹھایا اور اٹھا کر گھر لے گئے اور فرمایا اے عائشہ میں یہ دنیا اور آخرت کی دولت لایا ہوں، آج کے بعد تو اس کی اماں ہوگی اور محمد اس کا باپ ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے لیے بھی رحمت کے پیغام پر بن کر آئے، عورتوں کے لیے بھی حضور رحمت بن کر آئے، مزدوروں کے لیے آپ نے فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا اعط الاجر لاجر قبل ان یجف ارکہ، کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ تو معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کے لیے رحمت کا پیغام دیا۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، مزدور تھا، اس نے حضور سے مصافحہ کیا، حضور نے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں میں نشان پڑے ہوئے ہیں، حضور نے ہاتھوں کو کھول کر فرمایا اے انصاری بتا کیا کرتا ہے، کہنے لگا میں پہاڑوں پر پتھر پہ پھوڑا چلاتا ہوں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پتھروں کے میں روزی کماتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تیرے جیسی روزی کوئی کسی اور کی نہیں، جو آدمی اس طرح مزدوری کرتا ہے وہ تو بہت زیادہ عزت والا روزگار رکھا ہے۔ اور حضور نے اس کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ میری ماں اور بہنوں بتائیے، ایک مزدور ہے، غریب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھوں کو چوما، اس لیے کہ حضور کے دل میں مزدوری کی عزت تھی، مزدوروں کی عزت تھی۔ تو دیکھیے اس معاشرے میں جہاں کوئی آدمی مزدوروں کو مزدوری نہیں دیتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مزدور کے لیے رحمت کا پیغام ثابت ہوا۔ حضور عورتوں کے لیے بھی رحمت، حضور بچوں کے لیے بھی رحمت، حضور علیہ السلام مزدوروں کے لیے بھی رحمت، حضور جوانوں کے لیے بھی رحمت، حضور حیوانوں کے لیے بھی رحمت۔ ایک اونٹ حضور کے دروازے پر آتا، سر رکھتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد حضور نے فرمایا تمہیں پتا ہے یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول کو معلوم ہے۔ حضور نے فرمایا یہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے، اور یہ اونٹ کہتا ہے میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے چارہ تھوڑا ڈالتا ہے۔ حضور نے اس کے مالک کو بلا کر کہا کہ اس کو چارہ پورا ڈالو۔ دیکھیے ایک جانور کے لیے بھی حضور رحمت کا پیغام ثابت ہے، اسی کو قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور سارے جہانوں کے لیے رحمت کا پیغام لے کر آئے۔ عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، جوانوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، دنیا کے ہر معاشرے کے لیے، حکومتوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے حضور علیہ السلام رحمت کے پیغام پر بن کر آئے۔ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے وہ تم میں بہترین انسان۔ حضور علیہ السلام ہر ایک کے لیے رحمت کا پیغام پر بن کر۔ میری ماں اور بہنوں، اس قرآن میں بڑی برکت ہے، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو ویرانہ نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قرآن سے آباد کرو. صبح اٹھو تو قرآن کی تلاوت کرو، صبح اٹھو نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو. الگ صبح تہجد کی نماز کی توفیق ہے تو تہجد بھی پڑھو. اپنی اولاد کو جگاؤ تاکہ گھروں میں قرآن پڑھے، قرآن پڑھتی رہو، اپنے گھروں کو آباد کرتی رہو. یہ بہت بڑی رحمت ہے. کہو یہ بہت بڑی
رحمت.
یہ ربیع الاول ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ ربیع الاول ہمیں کہتا ہے ہم قرآن پڑھیں. ربیع الاول ہمیں کہتا ہے حضور علیہ السلام کا پیغام اپنے گھروں میں پہنچائیں، حضور علیہ السلام کی دعوت اپنے گھروں میں پہنچائیں، حضور کی سنت اپنے گھروں میں. میری ماؤں اور بہنوں، شرک کرنا چھوڑو، بدعات کرنی چھوڑو، من گھڑت رسے چھوڑو. کامیابی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہے، حضور کے طریقے میں ہے. قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. حضور نے جس طرح نماز پڑھی اس طرح نماز پڑھو، جس طرح روزہ رکھا اس طرح روزہ رکھو، جس طرح حج کیا اس طرح حج کرو، جس طرح زکات دی اس طرح زکات دو، جس طرح آپ نے پڑوسی کا حق ادا کیا اس طرح حق ادا کرو، جس طرح آپ نے مزدوروں کو مزدوری دی اس طرح مزدوروں کو مزدوری دو. یہی دین ہے، یہی ربیع الاول کا پیغام، یہی ربیع الاول کا
پیغام.
اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤ، اپنی اولاد کو نماز سکھاؤ. بعض گھروں میں ایسے ہیں کہ بعض گھروں میں اگر عورتیں چاہیں تو مرد ان کے نمازی ہو سکتے ہیں. بعض عورتوں میں ایسی، بعض عورتیں اگر مردوں پر زور دیں، بعض عورتیں اگر بچوں پر زور دیں تو ان کے بچے درست ہو سکتے ہیں، ان کے خاوند نمازی ہو سکتے ہیں. تو میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے کہتا ہوں یہ تمہارا فرض ہے. کہو یہ تمہارا
فرض
ہے کہ تم اپنے گھر کو دین کا گہوارہ بناؤ. اماں فاطمہ کا نام لیتی ہو، حضرت عائشہ کا نام لیتی ہو، زینب ام کلثوم رقیہ کا نام لیتی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتی ہو، میری ماؤں اور بہنوں اللہ نے آپ کو بڑی عزت دی ہے، بڑی عزت دی ہے، بڑے بڑے اچھے مقام دیے ہیں، اولاد بخشی ہے اور بڑے خوبصورت بچے دیے ہیں. آپ کو آپ سے درخواست ہے ان ساری نعمتوں کا شکریہ ادا کر. یہ شکریہ ادا کرنے کا وقت ہے، یہ شکریہ ادا کرنے کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری ماں اور بہنوں کو یہ چاہیے کہ ابھی عہد کریں کہ ہم آج کے بعد نماز نہیں چھوڑتی، ہم آج کے بعد گناہ نہیں کریں گی، ہم آج کے بعد زیورات کی حساب سے سال کے بعد زکات ادا کریں گی، ہم روزے پورے رکھیں گی، ہم اپنی اولاد کو نمازیں پڑھائیں گی، ہم اپنی بچوں کو قرآن سکھائیں گی. یہ عہد اگر ہم نے یہاں کر لیا تو جلسہ کامیاب ہے، اگر عہد نہ کیا تو اس میں دوستو ہمارا پیغام آپ تک پہنچ گیا. ہم نے آپ کو دعوت دے کر پورے اس اڈمبرا کے پورے شہر میں دعوت نامے گھروں گھروں میں ادارہ تعلیم القرآن نے بھیج کر آپ کو یہاں بلایا ہے، اور بلا کر آپ کو قرآن کا پیغام سنا دیا، دین کا پیغام سنا دیا، شریعت کا پیغام سنا دیا. ہم نے اپنا حق ادا کر دیا اللہ کے فضل سے اور توفیق سے، اور اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ کام کریں. اب دعا ہوتی ہے اور باقی بغیر کوئی نہ جائے. اچھا
ماشاء اللہ، جزاکم اللہ احسن الجزاء. حضرت مولانا فاروقی صاحب نے جس انداز اور جس جذبے سے دین کی باتیں کہی ہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ماؤں بہنوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دعا کے بغیر کوئی نہ جائے. ابھی دعا ہوگی، اس سے پہلے کہ میں مولانا صاحب کی خدمت میں دعا کے لیے درخواست کروں، یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں یہ جو کیسٹ ابھی تقریر ہوئی ہے، ماشاءاللہ یہ کیسٹ کی گئی ہے، یہ ہمارے پاس محفوظ ہے. اگرچہ کسی ماں بہن کو اس کی کاپی چاہیے تو وہ مل سکتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی فاروقی صاحب کی تقریر ماشاءاللہ یہاں ٹیپ موجود ہوتی ہیں. اگرچہ کسی بھی ہماری ماں بہن کو یا بھائی کو ضرورت ہو تو وہ ہم سے کیسٹ حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ جو آج کی تقریر ہوئی ہے یہ بھی ماشاءاللہ محفوظ ہو چکی ہے، اس کی بھی کاپیاں بنا دی جائیں گی. میں چاہوں گا کہ یہ گھر گھر پہنچے تاکہ جو ہماری مائیں بہنیں یہاں تشریف نہیں لا سکیں ان تک بھی یہ تقریر پہنچے. اس کی جس کو ضرورت ہو وہ حافظ عبد الحمید صاحب کی خدمات حاصل کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کی کاپی مل سکتی ہے. اب آپ حضرات سارے مل کے دل سے دعا کریں، اور فاروقی صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ وہ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور خصوصی طور پر
میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے ایک خصوصی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دو سال پہلے جب میں یہاں آیا تھا تو اللہ تعالیٰ کے فضل توفیق سے اس مدرسے کی بنیاد اور آغاز بھی ہم نے کیا تھا. یہاں حافظ عبدالحمید صاحب موجود ہیں, ان کی بڑی محنت ہے, بیچارے دن رات اس مدرسے کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں. اور اب حافظ عبداللطیف صاحب یہ جو اعلان کر رہے تھے, یہ مولانا عبداللطیف صاحب فجی آئے ہیں, اور بہت اچھا آپ نے ماحول دیکھ لیا کہ کس طرح بچے اچھی اچھی تقریریں بھی کر رہے ہیں, اچھا قرآن بھی پڑھ رہے ہیں. یہ بڑا مثالی ادارہ ایڈمبرا میں قائم ہو چکا ہے. لیکن میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے ایک گزارش ضرور کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جہاں پر آپ اس وقت بیٹھی ہیں یہ جگہ اس ادارہ کی طرف سے 11,500 پاؤنڈ میں خریدی گئی, اور جہاں پر ہم بیٹھے ہیں یہ جگہ خریدی جا چکی ہے اور اس کی رقم ادا ہو چکی ہے, اور وہ جگہ اس کی رقم باقی ہے, 11,500 پاؤنڈ اس کی رقم ابھی تک باقی ہے. میں اپنی ماں اور بہنوں سے خصوصی درخواست کروں گا کہ آپ سے جو توفیق ہو سکے, جاتی جاتی تعاون کر سکتی ہیں یا اپنے خاوند کے ذریعے بھی تعاون کر سکتی ہیں یا وہاں بھی سارے بیٹھ بیٹھ ہی کیلکولیشن کر سکتی ہیں, تو یہ آپ سے درخواست ہے. یہ دینی ادارہ ہے قرآن کے مدرسے کے لیے, یہ آپ ہی کے بچے یہاں پڑھتے ہیں, یہاں سے پاکستان کے بچوں نے آ کر نہیں پڑھنا, بلکہ یہاں کے جو بچے اور آپ ہی کے بچے دن رات قرآن پڑھ رہے ہیں اسی کے لیے یہ جگہ بن رہی ہے. یہی چیز کام آئے گی. آپ میں سے کوئی عورت, کوئی ماں بہن 500 پاؤنڈ دیتی ہے, 1,000 پاؤنڈ دیتی ہے, 100 پاؤنڈ بھی دیتی ہے, تو جب تک یہ مدرسہ باقی ہے قرآن پڑھا جائے گا, اس کے گھر اس کو ثواب پہنچتا رہے. اس لیے یہ اس اعلان کے بعد دعا فرمائیں, اور اس مدرسے کے 11,500 پاؤنڈ کی ادائیگی کے لیے بھی آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرمائے, اور آپ گھر جا کر بھی یہ پیسے بھیج سکتی ہیں. ساری عورتیں وہاں مل کر بھی اکٹھی کر سکتے. چلیے دعا کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وسلم. اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما, ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما, ہماری مشکلات آسان فرما. اے اللہ جن ماؤں اور بہنوں نے یہ واعظ سنا ہے, اللہ ان کو توفیق بخش کے ان واعظ پر عمل کرے اور اپنے گھر گھر میں اللہ کا قرآن پہنچائیں. اے اللہ اس ادارہ تعلیم القرآن کے لیے غیبی مدد فرما. اے اللہ اس ادارہ تعلیم القرآن کے لیے جو 11,500 پاؤنڈ کی رقم باقی ہے, اے اللہ اس کے لیے غیبی ہماری مدد فرما. اے اللہ اپنے رجالِ کار میں کوئی ایسا بندہ عطا کر کہ جو اس رقم کو خود ہی ادا کر دے, یا ایسے بندوں سے تعاون فرما کہ جو بندے تیرے دین کے اس قرآن تیرے قرآن کے لیے اس جگہ کا خود بخود انتظام کرے. اے الہ العالمین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما, اور جو کچھ ہم نے بیان کیا اس کو قبول فرما, جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں اس کو قبول فرما. حافظ عبدالحمید صاحب, حافظ حاجی عبداللطیف صاحب, حاجی رحیم صاحب, جتنے لوگ اس مدرسے سے تعاون کر رہے ہیں, اے اللہ اس مدرسے تعاون کو قبول فرما, اور ہماری مائیں اور بہنوں میں جو ماں بہن کسی مشکل میں مبتلا ہے, اے اللہ اس کی مشکل کو آسان فرما, ان کے دکھوں کو دور فرما, تمام ماں باپ کی اولاد کو دین پر قائم و دائم فرما. اے اللہ شام کو جلسہ ہو رہا ہے 8 بجے کے بعد, اے اللہ اس جلسے کو بھی کامیاب و کامران فرما. وصلی اللہ تعالی علی حضرت محمد و علی وصحاب اہل بیت ہی و ذریات اجمعین. بھائی ایک بہن نے کتنے پیسے یہ 20 پاؤنڈ ایک بہن نے بھیجے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.
جی آپ مجھے بتا دیں
بھائی,
گھر جا کر
اپنے بچوں کو اور اپنے خاندوں سے ضرور یہ ان کو اطلاع دے دے کہ 8 بجے یہاں عشاء کے بعد پھر سیرت النبی پر خطاب ہے, اور سارے مائیں بہنیں اپنے گھروں سے لوگوں کو یہاں بھیجیں, یہ بھی بہت بڑا ثواب ہوگا.
نماز پڑھنا چاہیے,
جو نماز پڑھنا چاہیں مائیں بہنیں وہی نماز پڑھ لیں.